ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، ایک تابعی بزرگ حضرت حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گزرے ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن صاحب آ گئے، جن کے ذمے اذان دینا تھا وہ مؤذن صاحب وہاں پر آ گئے، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو شخص بھی اس وضو کی طرح کا وضو کرے، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان میں، فجر ظہر اور بیچ میں درمیان میں جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں، اور پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین یعنی بیچ میں جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، وہ گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے، اور پھر جب یہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے بیچ میں درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ معاف فرما دیتا ہے، پھر جیسے ہی اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو گناہ آتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، ساری رات لیٹا رہے، اور پھر جب صبح اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے بیچ میں جو گناہ آئے ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور فرمایا اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اسی طرح سننے ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر ہو، گھر کے صحن میں نہر جاری ہے، وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ ناظرین ذرا غور کریں، دن میں فقط ایک مرتبہ ہی غسل کر لیں، نہا لیں، کئی لوگوں کی عادات میں یہ شامل ہے کہ صبح جب آفس کے لیے نکلتے ہیں یا کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کے لیے نکلتے ہیں تو صبح غسل کر کے نکلتے ہیں اور سارا دن اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس کرتے ہیں، صاف ستھرا محسوس کرتے ہیں صرف ایک مرتبہ کے غسل سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل رہ جاتا ہے؟ سارا دن فریش ہے، کوئی میل نہیں، ہر وقت نظافت میں ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے، بدن بھی صاف ستھرا اور بالکل میل سے پاک۔ تو آپ نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کسی کے گھر کے صحن میں اگر کوئی نہر جا رہی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ اللہ اکبر، بندے نے نماز پڑھی تو جو اس کے گناہ ہے اللہ کریم نے معاف کر دیے، اور یہ جو گناہ ہیں جن کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، ہمارے مفسرین نے قرآن کی آیات بجینات کے تحت اور شارحین حدیث نے ان احادیث مبارکہ کے تحت یہ کلام کیا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، صغائر جو روز بروز زندگی میں بتقاضۂ بشریت انسان سے سزد ہو جاتے ہیں، تو یہ جو کبھی کبھار ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ، بچنا تو ان سے بھی ہے، لیکن اگر یہ گناہ انسان سے سرزد ہو گئے اور اس نے نماز بھی پڑھ لی اور یہ نمازوں کا پابند ہے تو ہر 2 نمازوں کے بیچ میں آنے والے یہ جو گناہ ہیں اللہ کریم کی بارگاہ سے ان کی معافی مل جاتی۔ نمازی کس قدر خوش نصیب ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ادھر گناہ دھڑا دھڑ اس کے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سردیوں کا موسم تھا، آپ سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے جڑ رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں بالکل آخر میں چلے جائیں تو ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پت جڑ کی صورت ہوتی ہے، درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، زمین پہ نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر 2 شاخیں اس کی پکڑ کر انہیں ہلایا، جب آپ نے انہیں حرکت دی تو پتے جھڑنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا یعنی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اسی طرح گرتے۔ کس طرح؟ آپ نے 2 شاخوں کو پکڑ کے انہیں حرکت دی تھی اور پتے جھڑنے لگے تھے۔ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے، یہ لفظ بھی یاد رکھیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑنے لگتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ناظرین، بہت پیاری حدیث مبارک ہے۔ حضرت مفتی احمد یارخان نائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کے اس حصے سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے کہ تحت آپ نے لکھا کہ مدینہ منورہ سے باہر کسی جنگل میں، اور یہ موسم خزاں کا تھا، جبکہ شاخیں ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور ویسے بھی پتے جھڑتے ہیں اور پت جڑ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اس حصے یعنی درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، اس کے تحت حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ غالباً یہ درخت کوئی جنگل کا خود رو یعنی خود بخود اگ جانے والا درخت تھا جس کے پھل پھول پتے ہر راہگیر یعنی راستے میں گزرنے والے توڑ سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ درخت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا ہو یا کسی ایسے شخص کا ہو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل شریف سے راضی ہو، ورنہ دوسرے کے درخت سے بلا اجازت پتے وغیرہ جھاڑنا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارک کا جو ایک اور حصہ ہے کہ گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اس کے تحت آپ نے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اخلاص کی نماز، خلوص نیت سے پڑی ہوئی اخلاص کی نماز موسم خزاں کی اس تیز ہوا کی طرح ہے جو پتے گرا دیتی ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ یہاں گر جانے یعنی معاف ہونے والے گناہوں سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنائے، مالک کریم ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ مزید چاہیں کہ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سجدے کے بارے میں۔ سجدہ وہ عبادت ہے کہ جو قرب الہی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، احادیث مبارک اس بات پر گواہ ہے، اور ہر نماز میں ہر رکعت میں دو بار سجدہ فرض ہے۔ چار رکعت پڑے گا تو ہر رکعت میں دو مرتبہ، تو اس طرح آٹھ سجدے ہو جائیں گے۔ دو رکعت نماز ہے تو ہر رکعت میں دو دفعہ، اس طرح چار سجدے ہو جائیں گے۔ تو ہر رکعت میں دو بار سجدہ یہ فرض ہے۔ سجدے کی سنتیں ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، آئیے وہ سماعت فرمائیں۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو دو سنتیں ہو گئی، جانے کے وقت تکبیر کہنا ایک سنت اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا یہ دوسری سنت ہے، تو دو سنتوں کا ثواب تو یہی مل جائے گا۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا یہ سنت ہے، اور سجدہ میں کم از کم تین بار سبحان ربی الاعلی کہنا یہ بھی سنت ہے۔ بعض لوگ اسے غلط بھی پڑھ دیتے، سبحان ربی الاعلی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے، آخر میں جو الاعلی کہا ہے یہ کیا ہے؟ تو غور کرنا چاہیے، نماز ہے، نماز پڑھ رہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے تالا کھولنا ہو اور چابی کے دندانوں کو ریز کر دے پھر اس کے بعد لگائے تو کیا کھل جاتا ہے؟ ایسے تو نہیں کھلتا، جیسے دندانے ہونے چاہیے اس تالے کے لیے ویسے کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے لگا کے یوں گھماتے ہیں تو کھل جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے اور تلفظ درست نہیں ہے، قرات صحیح نہیں کر رہے، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے قریب قریب لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے سے بدلنے سے معنی میں فساد آ جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری تو نماز ٹوٹ چکی ہے۔ اور یہ بندے کا بہت بڑا لاس ہے، عمل بھی کیا اور وہ ہوا نہیں۔ تو توجہ کرنی پڑے گی، یہ اصل اس کا جو تلفظ ہے سبحان ربی الاعلی، کم سے کم سجدے میں تین مرتبہ یہ پڑھیں گے، ایک سجدے میں تین مرتبہ، اگلے سجدے میں بھی تین مرتبہ، تو اس طرح ہر رکعت میں چھ مرتبہ گویا کہ ہم نے پڑھ لیا، اور یہ بھی سنت ہے۔ اور سجدے میں یہ جو ہتھیلیاں ہیں، ہماری ہتھیلیاں، یہ زمین پر رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ بعد یوں کر کے رکھ دیے اور یہ ہتھیلی زمین پہ لگی نہیں ہے، تو پوری ہتھیلی زمین پہ رکھیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، سنت کا بیٹھے بٹھائے ثواب مل جائے گا۔ اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ بالکل ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا، بعضوں کے ایسے ہے، بعضوں کے ایسے ہے، بعض یوں کر لیتے ہیں، ایسے نہیں، بالکل ایسے سیدھی ملی ہوئی قبلہ رخ ہوں۔ اور ایک سنت اور بھی ہے کہ مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ نہ کرے، یعنی اپنے بازو جو ہیں وہ کروٹوں سے اور رانوں سے بالکل جدا رکھے، یوں سمٹ نہ جائے جیسے عورتیں سمٹ کر سجدہ کرتی ہیں، ایسے نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ جب سجدے میں جائے تو ہمارا یہ پیٹ جو ہے یہ رانوں سے جدا رہے، اس میں خلا ہو، اور جو ہماری یہ بازو ہے وہ بالکل ساتھ یوں کر کے نہ مل جائیں، بلکہ یہ بھی جدا ہونے چاہیے، رانے پیڑ سے جدا ہوں گی، تو اس طرح یہ ایک الگ سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو کلائیاں ہیں، یہ ہماری کلائیاں ہوتی، یہ زمین پر بچھانی نہیں ہے، بچھائیں گے تو پھر سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہاں جب صف میں اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں اور نمازی بھی ہیں، تو پھر بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیے۔ اگر یہ کروٹوں سے جدا نہیں بھی ہوں گے تب بھی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی ہاں، کیونکہ اب اگر زیادہ پھیلائیں گے تو ساتھ والا جو نمازی ہے اسے تکلیف ہوگی اور اسے تکلیف اسی بچانا ہے۔ اور ایک سنت اور بھی ہے کہ سجدہ میں دونوں پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلی جیسے یہ ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ایسے ہی پاؤں کی بھی 10 انگلیاں ہیں۔ ہاتھوں کو جب زمین پہ رکھتے ہیں تو یہ والا پیٹ لگتا ہے، ہتھیلیاں زمین پہ لگتی ہیں۔ اسی طرح جب سجدہ کریں گے تو پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پہ لگانا ہے، پیٹ یہ نیچے والا حصہ یوں کر کے مڑ کے لگے گا کہ 10 انگلیاں اس طرح قبلہ رخ ہو جائیں گی، ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ اور پھر ہمارے پاؤں کی انگلیاں بھی یوں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں گی۔ اور سجدے میں جب جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، جن کو ہم گوڑے کہتے ہیں، پنڈلیاں اور رانے درمیان کا جو جوڑ ہے، پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں، پھر ناک لگے، یہاں نرم ہڈی زمین پر لگے، یہ واجب ہے، اسے زمین پر لگائیں۔ اور کئیوں کی تو لگتی نہیں ہے، بس صرف ماتھا زمین پہ لگایا اور اٹھ گئے۔ یہ پیشانی لگانا فرض ہے اور یہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ تو سب سے پہلے گھٹنے زمین پر، پھر ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک لگے، اور پھر پیشانی زمین پر رکھی جائے، اور جب اٹھیں گے بالکل اس کے اگینسٹ کر دیں، جیسے کیا تھا اس کے مخالف کر لیا۔ یعنی جب اٹھے ہیں تو پہلے پیشانی اٹھائی، پھر ناک کی ہڈی زمین سے جدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہتھیلیاں اپنے رانوں کے اوپر رکھی، اور تھوڑا سا جھٹکا دے کے اگلی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس طرح گھٹنے بھی زمین سے اٹھ جائیں گے۔ تو یہ سنتیں ہیں، کم و بیش 18 سنتیں ہیں، اگر ہم عمل کرتے تو گویا نماز کے صرف ایک سجدے میں 18 سنتوں کا ثواب ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے، جی ہاں۔ اور سجدہ کرنے میں جب پیشانی زمین پہ لگائیں، اگر کسی نرم چیز، مثال کے طور پہ روئی ہے، قالین ہے، یا گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے تو گھاس ہے، اسی طرح مساجد کے اندر کارپٹ ہوتے ہیں، قلین ہوتے ہیں، وہ بچھا لیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو کارپٹ کے اوپر بھی قلین ہوتا ہے، اور بعض مساجد کے اندر خالی کارپٹ ہوتا ہے یا کارپٹ کے نیچے فوم بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نرم چیز، مثلا گھاس، روئی، قالین، کارپٹ، ان چیزوں کے اوپر سجدہ کرے، تو پھر پیشانی کو اتنا جمائیں کہ وہ زمین پر جم جائے، یعنی اتنی دبے کہ اب دبانے سے مزید نہ دبے، تو اب یہ نماز جائز ہوگی، ورنہ یہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ تو لہٰذا پھر اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کل مساجد میں کارپٹ بھی بچھاتے ہیں، نیچے فوم بھی لگ جاتا ہے، تو یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اور ناک کی ہڈی اگر نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ ہو جائے گی، کیونکہ ناک کی ہڈی کا لگانا میں نے عرض کیا کہ یہ واجب ہے، اور جب اس کا خلاف کریں گے تو گویا مکروہ تحریمی عمل کیا ہے، اور پھر نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ تو آج کل سردیوں میں بطور خاص مساجد میں کارپٹ کلین وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جب ایسا اہتمام ہو، اب تو مسلح بھی بعض مساجد میں ایسے بچھتے ہیں کہ جہاں نیچے جو ہے وہ مسلح کے بیچ میں یا اس کے نیچے فوم ہوتا ہے، اب وہ بھی کافی موٹا ہو جاتا ہے، دبیش ہوتا ہے، اگر مزید دبائیں تو گنجائش باقی ہوتی، تو نمازیوں کو چاہیے کہ اس میں احتیاط کریں تاکہ نمازیں ہماری بچ سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں، آئیے سوال چلائیے۔
میرا نام محمد عادل اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو رکوع کس طرح کریں، کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، کچھ بہت کم جھکتے ہیں، تو شریع رہنمائی فرمائیے کہ درست طریقہ کیا ہے۔
دیکھیں، اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرائض، واجبات اور سنت فجر، ان میں قیام جو ہے یہ فرض ہے۔ ان نمازوں کو اگر بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھا تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ کھڑے ہو کر پڑھنا تھا، اب اس نے بیٹھ کر پڑھ لی ہیں، حالانکہ ان میں قیام فرض تھا۔ البتہ وہ شخص کے جو کسی صحیح عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نمازیں ادا کرتا ہے یا بغیر عذر کے ہی نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے، کیونکہ نوافل کی جو نماز ہے اگرچہ کہ بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی نماز ہو جاتی، بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نوافل کی نماز۔ تو فرائض، واجبات اور سنت فجر کسی عذر صحیح کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھی یا نوافل بلا عذر ہی بیٹھ کر پڑھے، تو اس میں پھر رکوع کرنے کا جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے پاس جب ہاتھ رکھیں گے تو اتنا جھکیں گے کہ جو ہماری پیشانی ہے وہ گھٹنوں کے مقابل آ جائے، یعنی ان کے سیدھ میں آ جائے۔ اس سے زیادہ جھکنا کہ پیشانی زمین کو لگنے لگے یا زمین کے قریب آ جائے یا پیچھے سے سرین ہی اٹھ جائے، بہت زیادہ آگے کی طرف بڑھ گیا ہے، تو ایسا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ رکوع کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ یہ صرف یہ ہے کہ سر جھکائے اور اس کے ساتھ معمولی سی پیٹ بھی جھک جائے، معمولی سی پیٹ۔ اور حد اعتدال اور کامل طریقہ یہ ہے کہ پیشانی گھٹنوں کے بالکل مقابل یعنی سیدھ میں آ جائے، تو لہذا جو انداز حد اعتدال سے زیادہ ہوگا تو وہ عبث ہے اور بے جا ہے، جس کو ہم بلا ضرورت یا فالتو بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور جو رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے اسے یاد رکھیں، کوشش کریں کہ اس کے مطابق ہو جائے، ورنہ کم سے کم ادنا درجہ تو مل ہی جائے۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام عمیر ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب سلام پھیرے تو مسبوق کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟
امام صاحب اگر اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیتے ہیں تو وہ شخص کے جس کے ابھی کچھ رکعتیں باقی ہیں، جسے ہم مسبوق مقتدی کہتے ہیں، مسبوق مقتدی کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً نہ کھڑا ہو جائے، امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیرنا شروع کیا اور یہ فوراً کھڑا بھی ہو گیا، ایسا نہ کریں، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ امام صاحب کے اوپر سجدہ صحاب کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض کر لیں سجدہ صاحب واجب ہو اور یہ کھڑا ہو چکا ہے اب پھر دوبارہ واپس آئے گا، تو تھوڑی دیر صبر کرے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب اس کے بعد یہ کھڑا ہو جائے۔ اور اگر نماز ہی بالکل آخر وقت میں ہو رہی تھی کہ وقت میں بہت تنگی ہے کہ اگر یہ نہیں کھڑا ہوتا تو پھر وقت نکل جائے گا اور اس کی نماز وقت میں کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، تو ایسی صورت میں یہ فوراً بھی اگر کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان احکام نماز کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔